الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک رات اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور حجر اسود کے قریب کھڑے ہوئے تھے، مشرکین بھی جمع تھے، تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کے بعد ایک دن آپ نے یہی سورت صحابہ کرام کو سنائی، اس میں بار بار آتا ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان، اللہ کے کن کن کارناموں کو تم جھٹلاؤ گے، کیا کیا کارنامے ہیں اس کے، کیا کیا نعمتیں ہیں اس کی، کیا کیا انداز ہیں اور کیا کیا شان ہے اس کی، کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ صحابہ بڑے شغف سے خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ نے فرمایا تم فبأی آلائے ربکما تکذبان کے جواب میں کچھ نہیں کہتے ہو، جنہوں نے جب یہ سنا تھا تو وہ تو اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے کسی کارنامے کی تکذیب نہیں کرتے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو تم کیوں نہیں کہتے ہو۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑی پر پہنچے تھے جہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور اس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی، تو جنہوں نے یہ کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قسم کا قرآن سنا ہے، یادی لرشت، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فامنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور ہمارا رب بہت بزرگ ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کے کی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے، وہ ان تعلقات سے ان کمزوریوں سے بہت ماورا ہے، بچے کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، یہ ایک طرح کی کمزوری ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ساتھی ہو کوئی، مددگار ہو کوئی، بڑھاپے کا سہارا ہو کوئی، اور میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والا ہو کوئی۔ خدا کو نہ سہارے کی ضرورت ہے، نہ اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، اور نہ اس کو فنا ہے کہ اس کے بعد کوئی نام رکھنے والا ہو، نام زندہ رکھنے والا ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ سورت جنہوں نے سنی اور انہوں نے ہر آیت کے جواب میں کہا لا نکذب، ہم تکذیب نہیں کرتے کسی نعمت کی، اس سے اندازہ ہوا کہ سورہ جن اور سورہ احقاف سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، تو مکے کی ابتدائی دور کی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے بار بار یہ آیت دہرائی ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان، جس طرح کہ اس سے پہلی سورت ہے سورہ قمر، فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر، یہ بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی سورت ہے جب مشرکین مکہ ڈٹ گئے تھے اس پر، اس ضد پر، کہ جب تک کوئی معجزہ نہیں آئے گا، جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ عذاب نہیں آئے گا، اصل میں آپ نے تقلید نہیں کی نا
پرویز صاحب کی،
جب کوئی تقلید نہیں کرے گا یہی ہوگا، خود امام بننے کی لائق نہیں. کچھ بدل گیا یہ کیا؟ ایسے تو نہیں چلیے ہو گیا.
اچھا
ہاں سنگھ، تو اس میں تکذیب فکیف کان عذابی منظر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جب میرا عذاب آئے گا تو وہ کیسا عذاب ہوگا، وہ تہس نہس کر دیتا ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک چیخ اٹھتی ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، ایک چنگھاڑ ہوتی ہے، اور آدمی اور آبادیاں اس طرح بجھ جاتی ہیں جیسے بلبلہ اٹھتا ہے اور بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس طرح آبادیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ اسی طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے اس صورت میں کہا کہ دیکھو کیا کیا نہیں نظر آ رہا تمہیں، کیا کیا معجزات نہیں ہیں سامنے، ایک ایک چیز پر غور کرو، تو ہر ہر چیز معجزہ ہے. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس کی رحمت بے پناہ جوش میں ہے، اور جوشی کی وجہ ہے، رحمت کے جوش کی وجہ ہے کہ اس کائنات میں انسانوں میں اس کا انکار کرنے والے بھی آرام سے رہ رہے ہیں، خدا کو جھٹلانے والے بھی سکون سے رہ رہے ہیں، نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں، یہ رحمتوں کی کثرت ہے. اس نے سکھایا ہے القرآن، کس کو سکھایا ہے یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جو سنا رہا ہے اسی کو سکھایا ہے، خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور انہی کو اللہ تعالی نے سکھایا ہے. گاڑی واڑی ہے بتا دیجیے بھائی،
بلیک نیسان ایل پی جے سکس ایس کے اور شیوی ایل ایف سکس 2.9 کار. سب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی کاریں یہاں پر کھڑی ہیں، اگر اس سے روکی ہوئی ہے تو اب تو کافی جگہ ہے، اپنی کاریں چلا کے جگہ بدل دیجیے.
ہاں صحیح کر لیجئے بھائی. علم القرآن، اللہ نے سکھایا ہے یہ قرآن. اس وقت روئے زمین پر جو آسمانی کتابیں پائی جاتی ہیں، اول تو کسی کا دعویٰ نہیں ہے یہ کہ آسمانی کتاب ہے. تورات اور انجیل اور زبور کو ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان میں بھی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ قرآن آسمان سے آیا ہے، یہ کتاب آسمان سے آئی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس میں ایک بار نہیں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے. حد یہ ہے کہ تردید کی ہے اس قرآن نے اس بات کی کہ یہ محمد کی تصنیف نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی تصنیف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اگر آدمی مان لے کہ یہ اللہ کی تصنیف ہے، وہ جرت کر نہیں سکتا کسی بات پر اعتراض کرنے کی، کوئی جرت نہیں کر سکتا. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری سمجھ ناقص ہے، لیکن یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یا اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کے بعد علم کہیں نہیں ہے، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اس کی علم میں خطا کا کوئی امکان نہیں، اس کے نقطہ نظر میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں، اس کے علم محدود نہیں، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. جب سارا کلی علم اسی کے پاس ہے تو پھر اس نے جو کچھ نازل کیا وہ سب تا سر حق ہے. اس لیے کسی مسلمان کا یہ کہنا کسی وقت کہہ جاتے ہیں نا کہ بھائی قرآن میں ہو گئی یہ بات مگر میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے. تمہاری سمجھ کیا چیز ہے؟ کیا تم سمجھ سکتے ہو؟ ہماری سمجھ تو بہت محدود ہے. ہم تو بہت سی چیزوں کا ابھی تجزیہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس نے جو بتایا ہے وہی حق ہے. علم القرآن تو رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو قرآن سکھائے, اس لیے کہ وہ پیدا کرے اور یہ نہ بتائے کہ کس طرح رہیں, یہ رحم کے خلاف ہے. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا, وہ خالق بھی ہے. کوئی خالق ہو اور اپنی مخلوق کو یہ نہ بتائے کہ تم کیسے رہو. مثلا جس شخص نے یہ ایجاد کیا ہے, یہ لاؤڈ سپیکر ایجاد کیا جس نے, وہ موجود یہ نہ جانے کہ یہ کیا کرے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ پیدا کرنے والا پہلے یہ مقصد رکھتا ہے پیش نظر کہ میں جو چیز پیدا کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد ہوگا. اس طرح انسان کا بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پیدا تو کر دے مقصد زندگی نہ بتائے. تو مقصد زندگی بتانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا اس نے. پھر انسان پر ایک احسان اس نے بہت بڑا یہ کیا ہے, علمہ البیان, کہ اسے بیان کی طاقت دی ہے. بیان کے دو معنی, اپنا مدعا ظاہر کرنا یہ بھی بیان ہے, اور بیان یہ بھی ہے کہ فرق و امتیاز کرنا چیزوں میں یہ بھی بیان ہے. یہ اچھی ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تبیین جیسے کہتے ہیں, واضح کرنا, فرق و امتیاز کی وضاحت, یہ بھی بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی بات عقل دی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے, کیا چیز اچھی ہے کیا مضر ہے, کیا مفید ہے کیا مضر ہے, سب بتایا ہے. اور بیان کی طاقت بھی دی, اور مخلوقات میں سے بیان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو انسان کے سوا نہیں دی. واحد مخلوق ہے یہ. دو چیزیں انسان کی خاص ہیں جو کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. ایک لباس دیا ہے انسان کو, کسی مخلوق کو نہیں دیا. پرور دیے ہیں, کھال دی ہیں, ساری مخلوق ننگی رہتی ہے, صرف انسان ہے لباسن وریشا, کہ اسے لباس دیا اور اس لباس کو زینت کا ذریعہ بنایا اس کے لیے. اور کیسے کیسے لباس ایجاد کیے انسان نے, کتنے زینت کے باعث ہوتے ہیں وہ. تو لباس دیا ہے اور بیان دیا, قوت بیان دی, کسی مخلوق کو قوت بیان نہیں دی. اور بیان دینے کے بعد مزید کرم یہ کیا کہ اس بیان میں لطافتیں ڈھونڈنا, بلاغتیں ڈھونڈنا, استعارے ڈھونڈنا, کنائے ڈھونڈنا, فرق و امتیاز کرنا اچھے کلام میں برے کلام میں. تو بیان ہی نہیں, حسن بیان بھی دیا ہے, جسے ہم ادب و شعر کہتے ہیں. تو بیان بھی دیا, حسن بیان بھی دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم صرف انسانوں پر ہے. اور کبھی اگر کوئی کتاب آپ لکھنا چاہیں بیان پر, تو بڑی ضخیم کتاب لکھ سکتے ہیں. آپ غور کریں انسانوں پر. ایک خطہ ہے یہاں سے, پانچ میل چلے جائیے, انسان ایک بولی بول رہا ہے, پانچ منٹ کے بعد, پانچ میل کے بعد ایک دوسری زبان چل گئی, اور دس میل آگے جائیے ایک تیسری زبان چل گئی, اور پچیس میل آگے جائیے ایک اور زبان رائج ہے. پھر اتنا فرق ہے ان زبانوں میں کہ یہاں کا بندہ وہاں کی زبان نہیں جانتا, وہاں کا بندہ اس زبان کو نہیں جانتا. یہ ان کے درمیان چلا جائے تو گونگا ہے, بہرا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ ان کے درمیان آ جائے تو کچھ نہیں جانتا بیچارہ. اور ہر ایک زبان کا بولنے والا بڑا آدمی نہیں, بچے سے بچہ, چھوٹا بچہ جو سیکھتا ہے زبان, وہ بھی اس زبان کی گرامر کے مطابق بولتا ہے. اتنا ہی نہیں کہ گرامر کے مطابق بولتا ہے, بلکہ اس بچے کے زبان کی بولی سے گرامر تیار کی جاتی ہے, قواعد تیار کی جاتی ہے. یہ کس کے معجزات ہیں؟ اللہ کے ہیں. کس نے اس ننھے بچے کو سکھایا کہ تم زبان بولو اور وہ بولو مذکر و مؤنث کا لحاظ رکھو، مبتدا خبر کا لحاظ رکھو، جمع اور واحد کا فرق رکھو، ہر چیز کا فرق رکھتا ہے بچہ بولتا ہے. اختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ الگ الگ بنائے، زبانیں الگ الگ بنائی ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، جو لوگ سمجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے. کبھی کبھی اس پر اگر آپ غور کریں اور لکھنا چاہیں کچھ، تو بڑی ضخیم کتابیں لکھ سکتے. دیکھیے چند دانت ہیں، سب کے دانت ایک سے ہیں، حلق کا انداز بالکل ایک سا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، زبان کا انداز بالکل ایک سا ہے، ایک کی آواز بڑی پیاری ہے، ایک کی آواز بھرائی ہوئی ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی دانت ہیں، ایک ہی حلق ہے، کوئی بڑی فصیح عربی بول رہا ہے، کوئی بڑی فصیح اردو بول رہا ہے، کسی سے ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ نکل رہے ہیں، صحیح الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، وہی زبان ہے، وہی زبان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں یہ طاقت بھی ہم نے دی کہ اس سے اچھے لفظ نکالو، اور یہ طاقت بھی دی ہے کھانے کو پہچان لو، ذائقہ پہچان لو، اس ذائقے کا خرابی ہو جائے تو آدمی پہچان نہیں پاتا کہ میٹھا کھا رہا ہوں کہ کھٹا کھا رہا ہوں. تو علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان دیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، پھر کتنا توازن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، سورج اور قمر اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں، پوری کائنات میں گردش کر رہے ہیں اور بالکل حساب سے چل رہے ہیں، حساب میں ذرا غلطی ہو جائے تہس نہس ہو جائے پوری کائنات، سب بگڑ جائے. کیا مطلب؟ تم بھی حساب سے چلو، ذرا گڑبڑ کرو گے پوری دنیا گڑبڑ ہو جائے گی، اور گڑبڑ جو اسی وقت ہے اس لیے ہے کہ تناسب سے نہیں چل رہا ہے انسان، حساب سے نہیں چل رہا. ون نجم و شجر و یسجدان، اور یہ بیلیں اور یہ درخت سب سجدہ ریز ہیں اس کے حضور. تم کیا اس سے بھی گئے گزرے ہو؟ اس شجر کے لیے، درخت کے لیے جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر شجر، ہر درخت، ہر بیل پوری پوری اطاعت کر رہی ہے اس قانون کی. کیا تم درختوں سے بھی گئے گزرے ہو؟ بھائی جان وہیں سے اعلان کر دی. اللہ
بلیک آن دا کار J3D76W. پھر تمہارا میں کہہ رہا ہوں، سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی کاریں کہاں کھڑی ہیں جس سے ہم بلاک کیا ہے، تو پلیز جا کے اپنی کار وہاں سے نکال لیجیے گا. YCD76W بلیک ہونا کار، پلیز موو اٹ ایمرجنسی، اتارا اپنی کاریں صحیح جگہ پارک کریں، اور جب خرابی ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، بہت لوگ چلے جاتے ہیں تو کافی اسپیس مل جاتی ہے، وہاں پہ کاریں رکھ لیجیے.
واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، والارض وضعها للانام، اور زمین کیسے پھیلا دی ہے انسانوں کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں، فواقع ہیں، میوے ہیں، اور کھجورے ہیں، گچھے دار کھجورے، کتنی لذیذ کھجورے. کبھی اس پر بھی قرآن میں غور کیجیے، قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو یہ زمین کی تہوں سے، اجزاء سے، درخت کی جڑوں کے ذریعے، اس کی پھنچیوں پر وہ لذیذ میوے لگتے ہیں. کہاں سے اس میں مٹھاس آئی؟ کہاں سے غذائیت آئی؟ کہاں سے سارے وٹامن اس نے کھینچے؟ کبھی غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پڑوس پڑوس میں دو پیڑ لگا رکھے ہیں، ایک طرف لگایا سیب فرض کیجئے، ایک طرف لگایا لیمو، ایک ہی پانی دیتے ہو دونوں کو، مگر ایک کو میٹھا پھل بناتے ہیں، ایک کو کھٹا بناتے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اس زمین کی تہ میں کون گھس گیا ہے؟ والحب ذو العصف والریحان غلے ہیں، اس میں بھوسا ہے، اس میں پھول ہیں. اچھا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پھل نہیں آئے ہیں، پھول آتے ہیں پہلے، پھول سے پورا باغ مہک اٹھتا، مہک کی لذت اٹھاتے ہیں پہلے، وہ مہک کی لذت جب ختم ہوتی ہے پھل کی لذت آ جاتی ہے. پھر کتنے حسین رنگ ہیں ان پھلوں میں، غور کیجئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام نعمتوں پہ سے گزر جاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کون ہے جو یہ دے رہا ہے، کون ہے جو یہ بنا رہا ہے، کون ہے جو یہ پیدا کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا. کہتا ہے امریکہ میں آئے ہیں، بڑا اچھا ملک ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے. نسبت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف نہیں ہے، امریکہ کی طرف ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی طرف نسبت کیجئے. کہیں بھی رہیں آپ، نسبت تو اس کی طرف کیجئے، سب کچھ وہی کر رہا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، کھنکتی مٹی سے، گارے سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا آگ سے. قرآن کی یہ سورت وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور اس کو بھی ڈائریکٹ خطاب کیا ہے. یہی صورت ہے، جس طرح انسانوں کو خطاب ہے اس طرح جنات سے بھی خطاب ہے، اس لیے کہ خلیفہ تو اللہ کا انسان ہے، اور انسانوں کے جو پیغمبر ہیں اصلاً وہ انسانوں کی طرف آئے ہیں، ضمناً ان کی طرف بھی ہیں. رب المشرقین ورب المغربین، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے. مغربین و مشرقین، دو مشرق دو مغرب. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی مثنی واحد کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، ایک جواب تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر موسم میں مغرب بھی بدلتا ہے اور مشرق بھی بدلتا ہے، غروب کی جگہ بھی بدلتی ہے اور نکلنے کی جگہ بھی بدلتی موسموں کے لحاظ سے. اس لیے قرآن میں ایک اور جگہ ہے رب المشارق و رب المغارب، ایک ہی بار نہیں بدلتا بلکہ بدلتا رہتا ہے. شخص یہاں سے ایک دن ہوا دوسرے دن فرق سے ہوتا ہے، تو رب المشارق و المغارب بھی کہا ہے. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر پیدا کیے، مرج البحر ملائے، دونوں مل رہے ہیں، ایک رو ادھر سے آ رہی ہے ایک رو ادھر سے آ رہی ہے، ایک میں کھاری پانی ہے ایک میں میٹھا پانی ہے، نہ یہ اس سے ملتا ہے نہ یہ اس سے ملتا ہے، نہ یہ اس پر چڑھ رہا ہوتا ہے نہ وہ اس پر چڑھ رہا ہوتا ہے، دونوں رو الگ الگ چل رہی ہیں، ایک کو پیے میٹھا ہے ایک کو پیے کھٹا ہے. رگڑ کیوں ہو رہی ہے؟ رگڑ اس لیے ہو رہی کہ اسی رگڑ سے لولو پیدا ہوتے ہیں، موتی پیدا ہوتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ رگڑ ہی ہے، اختلاف ہی ہے، کشاکش ہی ہے جس سے موتی نکلتے ہیں. جب رائےوں کا اختلاف ہوتا ہے، علموں کا اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے، تو علم کے موتی نکلتے ہیں. اس لیے اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے، رائےوں کے اختلاف سے، ذوق کے اختلاف سے سننا چاہیے سب کی غور سے. ہر ایک کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، ہر ایک اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے، اور اسی رگڑ سے اختلاف سے موتی. دیکھیے، مرج البحرین، ملائے دو سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بینہما برزخ، لیکن دونوں رو، ایک کھاری پانی کی اور ایک میٹھے پانی کی، ایک گرم پانی کی ایک ٹھنڈے پانی کی، ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے، الگ الگ چل رہے ہیں، امتیاز باقی رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس رگڑ کے نتیجے میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اسی رگڑ سے اور اسی اختلاف سے لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں، موتی پیدا ہوتے ہیں. ایسی انسانوں کے درمیان اختلافات ہیں، رگڑ ہے، رائےوں کی رگڑ ہے، ذوق کی ہے. ذوق اگر مختلف نہ ہو تو اتنے انواع و اقسام کے کھانے نہ بنے، دسترخوان پہ 32 کھانے نہیں ہوں گے آپ. یہ اسی ذوق کے اختلاف کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی ذوق کے علم کے اختلاف کا نتیجہ ہے، ذوق کے اختلاف کا نتیجہ ہے کہ ایک شاعر غالب جیسا پیدا ہوتا ہے، دوسرا اقبال جیسا پیدا ہوتا ہے. نہ کبھی اقبال پیدا ہو سکتا تھا نہ غالب پیدا ہو سکتا تھا اگر ذوق کا اختلاف نہ ہوتا. جی ذوق پیدا ہو سکتا. ملغل جوار المنشاد فی البحر کالعلام، اور یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچی، کبھی غور کیا کہ اتنی وزنی کشتی، اتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے، پانی کی کے سینے پر کون چلا رہا ہے اسے، ڈوبنے سے کون بچا رہا ہے اسے؟ پھر اس سمندر کو، اس کی پیٹ کو آپ کے لیے کس نے مسخر کر رکھا ہے کہ آپ اس پر اپنے جہاز چلائیں، کشتیاں چلائیں؟ تو سمندر تمہارے لیے مسخر کیے، ہوائیں تمہارے لیے مسخر کی، لولو و مرجان نکالے، پھل پیدا کیے، زمین پیدا کی. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ساری نعمتیں، کبھی غور کیا ہے، کل من علیہا فان، ان میں سے ہر چیز فنا ہو جائے، کوئی چیز باقی نہیں رہے. اس لیے کہ جو پیدا ہوئی ہے چیز وہ فنا ہو. پیدا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ نہیں تھی، یہ بھی تو پیدا ہوئی. تو جس کی ابتدا نفی سے ہو اس کو نفی ہوگی. اللہ ہی ہے کل، صرف ایک اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، کبھی نفی میں نہیں تھا، وہ عدم میں نہیں تھا، کبھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے سوا جو مخلوق بھی ہے وہ کبھی تھی، کبھی نہیں تھی، ہوئی پھر کبھی نہیں رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کل یوم ہو فی شان، ہر ایک روز اس کی نئی شان ہے، نئے مسئلے ہیں، نئی اسکیمیں ہیں، نیا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا روز. ہم سمجھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، اللہ کے لیے سیکنڈ بھی نہیں ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے ایک قوم آئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک قوم آئی، اس نے 200-400 سال تک عروج میں رہی، اقتدار میں رہی، پتہ نہیں کیا کیا کیا. آپ کے لیے 400 صدیاں ہوں گی، اللہ کے لیے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک اس کی الگ شان ہے، ہر روز الگ ایک پروگرام ہے، ہر روز الگ ایک کا منصوبہ ہے. سنفرغ لکم من ایھا الثقلان، اے دو بوجھوں، بوجھ ہیں زمین پر، ایک انسان اور ایک جنات، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، سب سے ہٹ کر پوچھیں گے تم سے کہ زمین میں تمہیں بھیجا تھا، کیا کر کے آئے، کیا کر کے لائے. سنفرغ لکم من ایھا الثقلان، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنات، تم اس زمین کے ہاتھے میں سے، اس کائنات کے ہاتھے میں سے کہیں نکل کے جا نہیں سکتے، جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. قیامت آنی ہے، خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. یہ ممکن نہیں کہ کہیں چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ گے، زمین و اسمان کی کائنات کے اس احاطے سے باہر کہیں نہیں جا سکتے، چاروں ناچار خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد پھر میں ذرا مختصر کر کے آخری آیتیں لیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے. اس میں دو تین باتیں ذہن میں رکھی ہیں. اللہ نے کہا ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف سے لرزنے والے ہیں، کبھی کوشش کیجئے کہ اللہ کا خوف تازہ کر کے ذہن میں رکھ کر لرزنے کی اور ڈرنے کی کوشش کیجئے اور خوف سے دو آنسو بہائیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیں دو ملیں گی. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لمن خافا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس میں کون کون ہیں؟ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں. اور جنوں میں یہ بات کہنا کہ جنوں کے مرد ہیں صرف عورتیں نہیں ہیں، یہ زیادتی ہے. اس طرح یہ بات کہنا کہ لمن خافا میں صرف مرد ہیں عورتیں نہیں ہیں، یہ بھی زیادتی، یہ بھی صحیح نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جنات ہوں یا انسان ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے دو جنتیں، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو. تو وہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر یہ ذہن میں رہے. عورتیں پوچھتی ہیں نا کہ مردوں کو تو اتنی حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لمن خافا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، ظاہر ہے کہ وہ مرد بھی ہوگا عورتیں بھی ہوں گی، خدمت گزار ان کو بھی حوریں ملیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جنتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فیہما عینان تجریان، اس میں دو نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے، اور متقین اعلی فرش وطائنھا من استبرق، اور جن فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہم بیٹھے ہوں گے، مسلمان، مومنین، صالحین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیے، لحاف ہو یا فرش ہو یا تمہارا کپڑا ہو، ایک اندر کا استر ہوتا ہے اور ایک باہر کا ہوتا ہے. تو اندر کا استر ہمیشہ کم قیمت ہوتا ہے، یوں صاحب ہوتا ہے نا، ہر چیز کا اندر کا استر کم قیمت لگاتے ہیں، اور باہر کا جو ہے کپڑا زیادہ رونق دار، زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت، اصل وہی نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جن فرشوں پر تم بیٹھے ہوگے، ہم تمہیں استر بتائے دیتے ہیں، اس کا کائے کا ہوگا، استبرق کا ہوگا. اب ابرے کو تم سمجھ لو کیسا ہوگا، وہ جس کا استر استبرق کا ہو. واہ واہ سبحان، یہ کپڑا ہے بہت اعلیٰ قسم کا، بہت ہی ریشمی اعلیٰ قسم کا کپڑا ہوتا ہے، جو کبھی کبھی نوابوں کو میسر آتا تھا. اب تو ایسا حال ہے کہ ہر آدمی ہر بہتر سے بہتر کپڑا پہن رہا ہے. جنت قریب ہے نا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، اور اس میں آنکھیں نیچی رکھنے والی، محدود رکھنے والی حوریں ہوں گی، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. اے بندوں، ہم تمہارے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، تم دنیا میں حسن عمل کر کے آئے تھے، احسان کر کے آئے تھے. حسن قول میں ہو، حسن عمل میں ہو، حسن کردار میں ہو، حسن زندگی میں ہو، اچھا لگتا ہے. حسن صرف صورت ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. اصل بات یہ ہے کہ حسن اگر پیدا ہو جائے کردار میں، اعمال میں، اخلاق میں، زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اچھی طرح زندگی گزار کے آئے تھے، آج اچھا بدلہ ہم تمہیں دیں گے. اور پھر ہم نے تمہیں سے دو جنتیں کہیں ہیں، دو ہی نہیں، ومن دونہما جنتان، اس کے علاوہ تمہاری دو جنتیں اور ہوں گی. فیما عینان نداختان، اس میں فوارے چھوٹ رہے ہوں گے. فیما فاکہتوں ونخلوں ورمان، اس میں نخل ہوں گے، انار ہوں گے، کس کس کو جٹلا ہو گئے. فیہما، فیہن خیرات حسان، اس میں بڑی حسین عورتیں ہوں گی. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو اپنے خیموں میں فیم ازن ہوں گی. فبئی عالم یت میں سن انسن قبل ہوں متقین اعلی رفرفن خدرن وابقرین حسان. وہاں بھی گاؤ تکیہ لگائے ہم لوگ بیٹھے ہوں گے, کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے اللہ کی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بہت بزرگ و برتر ہے وہ رب جس کے نام میں جلال ہے اکرام ہے, اکرام اور جلال والا نام ہے جس کا, وہ بہت عظیم خدا ہے. یہ سورت مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی, جنہوں نے سنی تو انہوں نے کہا ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, آئیے ہم بھی یہ ادا کریں کہ اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلائیں گے, تیری ہر نعمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اور اعتراف کیسے نہ کریں, اس لیے کہ آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی ایک نعمت وہ چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ چھین لے تو کوئی نہیں دے سکتا, سماج چھین لے تو کوئی نہیں دے سکتا, زبان بند کر دے تو کوئی گویائی نہیں دے سکتا, سب حیران و ششدر رہ جائیں گے. سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے, وہ کسی ایک نعمت پر بھی غور کریں, کسی ایک نعمت پر, تو اس نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. اور بغیر کسی حق اور استحقاق کے اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی, کیسے جھٹلائیں اس کی نعمتوں کو, کیسے انکار کر دیں. اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے رہنا چاہیے, اور اس میں ایک معیار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ معیار یہ ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ سے اپنے سے کمتر کو دیکھتے رہو, کبھی ناشکری نہیں کر جاؤ. دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو, بڑھنے کی کوشش کرو, مگر ہوتا الٹا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے کوئی آگے نہ بڑھے, کسی کے پاس اگر دو کاریں ہیں تو تین تو ہوں ہمارے پاس, کسی کے پاس دو محل ہیں چار ہوں ہمارے پاس. اور دین کے معاملے میں ہم اکتفا کرتے ہیں کہ صاحب میں کم از کم پانچ وقت تو پڑھتا ہوں, دوسرا تین وقت کی پڑھتا ہے, اور میں اگر فرض یہ نماز نہیں پڑھتا ہوں تو روزہ تو رکھ لیتا ہوں. ایسے بھی تو لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے, کم سے کم پر خوش ہو جاتے ہیں دین میں, اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ پر خوش نہیں ہوتے. جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں, جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں, ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں. دین ذرا سا مل جائے اس پر خوش ہے آدمی, اور دنیا میں کمی کو روتا رہتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچوں کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. اور کبھی بیمار ہو جاؤ, آزاری ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, تو یوں سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ بڑی مصیبت بھی تو آ سکتی تھی, اللہ نے حفاظت فرمائی. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر گزرے ہیں, ان کا پورا بدن سڑ گیا تھا, کیڑے پڑ گئے تھے, لوگوں نے بستی سے نکال دیا, باہر پڑے جنگل میں, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. شیطان پہنچا, بہکانا شروع کیا, اللہ نے تیرا تیرا پورا جسم سڑا دیا, اب کہے گا شکر ادا کر رہا ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا نادان تجھے کیا خبر, جس سے شکر ادا کر رہا ہوں اس کو صحیح تعلیم رکھا, اس نے یہ بھی خراب کر سکتا تھا. پھر اللہ نے صحت عطا فرمائی, تو جو کچھ ملا ہے میسر آیا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہیں, یہ ایمان کی راہ ہے, محفوظ راہ ہے ایمان کی. مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے, یہ دمشق کی کسی سڑک پر جا رہے تھے, ایک فقیر پڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا, تو یہ کھڑے ہو گئے وہاں, تو وہ کبھی کبھی بھیک مانگتا اور کبھی کبھی شکایت اندر اندر دبی زبان میں کرتا کہ پروردگار لوگ کیسے عیش و عشرت سے گزر رہے ہیں, آرام و آسائش سے گزر رہے ہیں, بس میں ہی رہ گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے, پڑا ہوا ہوں لوگ بھیک بھی نہیں دے رہے ہیں. مولانا جامی سنتے رہے بہت دیر تک, مشہور تاریخ کے آدمی ہمارے جامی, ان کے اشعار بھی بڑے قیمتی ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد اس فقیر سے کہا کہ بھئی میں تمہیں 2,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں. فقیر نے کہا میاں کیوں ستا رہے ہیں آپ ہمیں, 2 درہم کوئی دیتا نہیں, 2,00,000 درہم دیں گے آپ ہمیں, آپ بھی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں, جائیے. کہا نہیں بھائی واقعہ ہے کہ میں 2,00,000 درہم دوں گا تمہیں. فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا, ممکن ہے اللہ نے دن پھیر دیے ہوں بھائی, ملنے والے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گیا وہ, کہا کہ بھائی بتائیے کیسے دیں گے. کہا ایک شرط ہے. جامی نے کہا کہ ایک شرط ہے, وہ شرط پوری کر دو میں تمہیں 2,00,000 درہم دے دوں گا. فقیر خوش ہوا کہ چلیے شرط بھی پوری کر دیں گے ان کی. فقیر نے کہا کہ بتائیے کیا شرط ہے. کہا شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ تمہاری ایک آنکھ نکال دوں میں, مجھے ضرورت ہے. فقیر کو غصہ آیا اور کہا تم 4,00,000 درہم دو گے جب بھی نہیں دوں گا آنکھ. تو جامی نے کہا خدا کے بندے 4,00,000 کی ایک ایک آنکھ ہے تیرے پاس, اور پھر ناشکری کر رہا ہے خدا کی. ناشکری کیسی, اگر آدمی سوچے غور کرے کیا نہیں دیا ہے اس نے, کیا نہیں نوازا ہے اس نے, کیا نعمت نہیں دی, جو دی وہ ہزاروں سے بہتر ہے. اگر اس انداز سے فکر سوچ ہو جائے آدمی کی تو کبھی ناشکری نہ پیدا ہو. سورہ رحمان پڑھتے رہیے اور اللہ تعالی کے شکر کا اظہار کرتے رہیے, اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کہ ہم شکر ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.